السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور جب جب ہم پڑھتے جاتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے. آج ہم عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں، اور صحیح بخاری میں ہی ہم لوگ بارہا وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں فتنوں سے رکاوٹ کے لیے دروازہ کہا تھا. اور واقعی میں عمر رضی اللہ عنہ فتنوں سے رکاوٹ تھے، یہ ایک دیوار تھے، یہ مضبوط سہارا تھے. جیسے ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور وہ فتنے ابھی آج تک جاری ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے فتنوں سے. ان کو فاروق کا لقب دیا گیا. الحمدللہ بہت زیادہ بہادر تھے، بہت نیڈر تھے، اور الحمدللہ اسلام کے لیے وہ بہت ہی بہترین ثابت ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی دو لوگوں کے بارے میں. کون دو لوگوں کے بارے میں دعا تھی؟ دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی رسول اللہ نے، اور اس میں سے اللہ تعالی نے عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول کی. جی، ابو جہل کے لیے اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. تو ابو جہل تو ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں، پھر بعد میں رسول اکرم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کا فرعون بھی کہا تھا. یعنی اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں تھی، ورنہ وہ ہو سکتا وہ بھی قبول کر لیتا، لیکن اس کے اندر اس کی طلب ہی نہیں تھی اسلام کی. تو بہرحال وہ اسی حال میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو ابو حفص ان کی کنیت تھی، عمر نام تھا، خطاب کے بیٹے تھے، قرشی تھے اور ادوی تھے. ان کا جو خاندان تھا بنو ادی سے تھے یہ. اور ان کی فضیلت کے بارے میں ہم جس طرح سے ابو بکر صدیق کے تعلق سے احادیث آئی ہیں، ویسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی احادیث ہیں، تقریباً ملتی جلتی ہی احادیث ہیں چند ایک کے سوا. کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا شروع زمانے سے، یہ وہ خاندان تھا کہ جو دو لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو جاتا، کوئی پرابلم ہو جاتی، تو ان کا خاندان ان دونوں کے درمیان حکم بنتا تھا. ان کے جو دادا تھے نفیل، بہت مشہور شخصیت گزری ہیں، تو نفیل کو یہ کام دیا جاتا تھا. اور فصاحت اور بلاغت اور خطابت میں یہ لوگ خاص کمال رکھتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ کے جو دادا تھے سردار عبد المطلب، تو عبد المطلب اور حرب بن امیہ میں جب ریاست کے دعوے پر نزع ہوا، یعنی کچھ آپس میں تنازع پیدا ہو گیا کہ حرب بن امیہ کہتے تھے کہ وہ بنے گا اور عبد المطلب کہتے تھے کہ وہ، کیونکہ وہ وہی مین سردار تھے، تو نفیل نے ہی فیصلہ کیا تھا. جو نفیل تھے ان کے دادا عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ حکم بنائے گئے اور نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ دیا. اب سوچیں کہ یہ خاندان کی کیا اہمیت تھی. لیکن یہ ان لوگوں کے جیسا نمایاں خاندان نہیں تھا جیسے کہ ہم دوسروں کے بارے میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت اہمیت کے حامل تھے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش کے 10 ممتاز گھرانوں میں سے ایک گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور مکہ اسلام آنے سے پہلے مکہ کی جو انتظامی تقسیم تھی، سفارتکاری کا جو شعبہ تھا وہ ان کے پاس تھا، اور پہلے سے عمر رضی اللہ عنہ اس کے سفیر تھے کہا جاتا ہے. یعنی پہلے سے وہ ایک طرح سے ایمبیسیڈر کا کام انجام دیا کرتے تھے. وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے والد بہت ہی سخت گیر انسان تھے، جب اونٹ چرانے کے لیے ان کو بھیجتے تو بہت زیادہ، اگر ذرا سی کوتاہی ہو جاتی تو بہت مارا کرتے تھے. ان کی جو شکل و شباہت ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ تو بہت سارے تابعین سے ثابت ہے، یعنی ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ دیکھے کہ صحابہ کیسے تھے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو سیرت نگاروں نے بہت تفصیل سے ان کا حلیہ لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو عام الفیل کا جو سال تھا، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے. ان کا رنگ نہایت ہی سرخ و سفید تھا، چہرہ تھا وہ خوبصورت ناک تھی، اس پر پرکشش آنکھیں تھیں، اور لمبے یعنی بہت دراز قد کے تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں خاص طور سے بھاری تھے، جنہیں دیکھ کر صحت مندی کا احساس ہوتا تھا۔ سر کے بال سامنے سے جھڑے ہوئے تھے، لمبے قد کی وجہ سے ہر جگہ نمایاں نظر آتے۔ ہجوم میں آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا گویا کہ سواری پر سواروں، حالانکہ وہ کھڑے ہوتے تھے بس سمجھے، اور اپنی داڑھی کو مہندی لگاتے تھے اور مونچھیں قدرے لمبی تھیں۔ چلتے وقت تیز تیز قدم اٹھاتے تھے اور بلند آواز سے گفتگو کرتے۔ آخر عمر تک وہ ایک طاقتور اور مضبوط توانا انسان تھے، بہت کم ہنستے تھے، کسی سے مذاق وغیرہ بالکل نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک کی شخصیت کا ایک الگ الگ نمایاں پہلو ہوتا ہے، تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا پہلو تھا کہ زیادہ ہنستے نہیں تھے۔ اور خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میرے اسلام لانے سے پہلے 39 لوگ اسلام لا چکے تھے اور میں نے آ کر 40 کی تعداد پوری کر دی اور اسلام کو تقویت پہنچائی۔ 27 سال 27 ایئرز کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا الحمدللہ کہ بہن کے گھر پر بہت زیادہ طاقتور تھے، اکثر کشتی کے مقابلے کیا کرتے تھے اور اس میں جیتتے تھے ہمیشہ، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ رعبدار شخصیت کے مالک تھے، بہادر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ خطیبانہ مہارت وہ بھی ان کے اندر موجود تھی، لیکن اور لوگوں کی طرح نہیں، لیکن معاملہ فہمی میں کمال رکھتے تھے۔ جو تھوڑی سی ان کی آئلی زندگی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث شروع کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں 3 شادیاں کی تھیں، یعنی ان کی بیوی بچوں کے بارے میں ہم معلوم کریں گے۔ ان کی پہلی شادی عثمان بن مظعون کی بہن زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جنہوں نے اسلام قبول کی اور ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ انہی سے حفصہ پیدا ہوئی۔ سیدہ حفصہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیوی کے لیے منتخب کیا، یعنی وہ ام المومنین بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور اس رشتے کے لحاظ سے جو زینب بنت مظعون ہے وہ رسول اکرم کی خوش دامن تھی۔ حفصہ کے علاوہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ عبداللہ جو بہت مشہور ہوئے آپ کے بیٹے صحابی، عبداللہ بن عمر، پھر عبدالرحمن اور اکبر ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تمام اولاد سے زیادہ شہرت پائی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے قریبہ بنت ابی امیہ سے بھی شادی کی، یہ ام المومنین ام سلمہ کی بہن تھی۔ تیسری شادی ملیکہ بنت عمرو بن جرول الخزائیہ سے کی، جس سے عبیداللہ پیدا ہوئے۔ قریبہ بنت ابی امیہ اور ملیکہ بنت عمرو نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب حکم نازل ہوا تھا کہ مشرکین سے رشتہ جائز نہیں، تو لہٰذا تب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ نان مسلم تھی۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی بہن بھائی تھے سعید بن نفیل، سعید بن زید بن نفیل، تو آپ نے ان کی بہن سے شادی کی، اور وہ بہت زیادہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی فہم و فراست والی خاتون تھی، جو کہ آپ کے چچا کی بیٹی بھی تھی، عاتقہ بنت زید سے شادی کی۔ یہ خاتون بہت خوبصورت تھی اور فصاحت اور بلاغت میں یکتا تھی، اور آپ کی بہن بھائی یعنی سعید بن زید کی چھوٹی بہن تھی۔ ایک اور آپ نے نکاح کیا تھا حالت اسلام میں مدینہ آ کر، اور یہ جمیلہ بنت ثابت انصاریہ تھی، جو کہ وہیں انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، انصار سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ قبیلے اوس سے تعلق تھا ان کا۔ پہلے ان کا نام آسیہ تھا، عین الف سواد سے، رسول اللہ نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھا، اور ان سے آسیم پیدا ہوئے، جو کہ بہت مشہور ہے یہ بھی بیٹے ان کے۔ تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ عنہ کی آئلی زندگی تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چاہتے تھے کہ رشتہ جوڑیں آپ کے خاندان سے، تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی سے انہوں نے نکاح کیا تھا آخری عمر میں۔ تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ عنہ کے خاندانی حالات تھے۔ اچھا، ابو حفص عمر بن خطاب قرشی ادوی کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا، حدیث نمبر، اچھا سوری، حدیث نمبر دیکھ لیجئے، 3679، حدیث نمبر 3679۔ ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مارسون نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن منقدر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں جنت میں داخل ہوا، تو وہاں میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا، اور میں نے قدموں کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت تھی، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور اس بنا پر رسول اللہ اندر داخل نہیں ہوئے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ میرے والدین آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ سبحان اللہ، اس ایک حدیث میں کتنے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ رمیسہ کس کا نام تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ رمیسہ کون تھی خاتون؟ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ یہ ام سلیم جو تھی ان کا اصل نام رمیسہ تھا۔ جزاک اللہ خیر بارک لائفی کی، جی تو ان کا بھی نام ہے اس حدیث میں ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی دل کو چھو لیتی ہیں یہ باتیں، کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری خواہش رہی کہ اچھا ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور ہم ایسے کام کر کے ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں ان لوگوں میں ماشاء اللہ۔ تو ام سلیم کو بھی دنیا میں ہی خوشخبری دے دی گئی تھی کہ وہ جنتی ہیں، اور اسی طرح سے بلال رضی اللہ عنہ کو بھی خوشخبری دی گئی تھی، اور وہ 10 صحابہ جو عشر مبشرہ کہلاتے ہیں ان کو خوشخبری دی گئی، اور بارہ مواقع ایسے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہاں ہم چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان کا دیکھیں گے کہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنت میں محل کا ہونا، اور آپ دیکھیں یہ آنر تو کس کو ملا تھا، یا یہ دعا کس نے کی تھی؟ فرعون کی بیوی جو تھی آسیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے۔ یعنی خواتین کے دل میں بھی یہ بات آ سکتی ہے اس زمانے میں بھی، کہ ان کا دل چاہے کہ آسمانوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ان کے لیے گھر ہو۔ تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالی ہیں جس سے ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے جنت کی، اور ہمارے دل میں بھی خواہش پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ، کہا جاتا ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان کو ان کے اوپر پتھر گرایا گیا، یا حضرت آسیہ کو نیچے گرایا گیا پہاڑ کے اوپر سے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ مسکرا رہی تھی، تو فرعون کے جو آدمی تھے وہ اور جھنجھلا گئے کہ ان کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، یہ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایکچولی ان کو آخر میں ان کا جنت میں گھر دکھا دیا گیا تھا، جس سے وہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی، واللہ عالم۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے اس بارے میں، کیونکہ صحیح حدیث ہم کو معلوم نہیں ہے، اس سلسلے میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی، یہ سیر کرائی گئی، اور وہاں میں نے کس کس کو دیکھا، اور اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں کہ ان کے محل کو دیکھا، اور عمر کی غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں داخل ہوا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو محبت آپ دیکھیں کیسی رسول اللہ سے، کہ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ کہ آپ سے بھی غیرت، یعنی آپ تو جا سکتے تھے، داخل ہو سکتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان کا جنت میں محل ہے، یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں کہ کیا ان کے محل کی خبر کے بعد انہوں نے اپنے اعمال میں کوئی تبدیلی کی تھی، کہ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر رہ گئے ہوں اور کہا کہ اب تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ مجھے تو جنت میں ایک محل بھی الاٹ کر دیا گیا ہے، اور مجھے اس کی خوشخبری بھی مل گئی ہے، اب بھلا مجھے کوئی نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں اس کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کتنے سال زندہ رہے، تقریباً 12 سال زندہ رہے۔ لیکن کیا ان 12 سالوں میں کبھی ایسے آپ کو لگا کہ انہوں نے آرام دہ زندگی گزاری ہو، سکون سے زندگی گزاری ہو، یا پھر بے فکری کی زندگی گزاری ہو؟ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات پر ایک بکری بھی تکلیف میں ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا، عمر سے سوال ہوگا۔ اور یہی بے چینی، یہی فکر، یہی ذمہ داری کا احساس انہیں چین سے سونے نہیں دیتا تھا۔ رات رات بھر جا کر شہر میں گشت لگایا کرتے تھے، حالانکہ اور دوسرے لوگ تھے سیکیورٹی کے لیے، لیکن ان کو اس ذمہ داری کا احساس تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی شخصیت کے مالک تھے، کیسا ان کو درد تھا اپنی امت کا، لوگوں کا درد، ان کا احساس کیسا تھا، ان کی خیر خواہی کی کتنی فکر تھی ان کو، کہ ایک دفعہ ان کو پتا چلا، کسی نے آ کر خبر دی کہ کچھ قافلہ آ کر رکا ہے۔ یہ وہاں پہنچے، دیکھا تو کہا جاتا کہ ایک بچہ رو رہا تھا، انہوں نے ماں سے کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو کہا کہ یہ بھوک سے رو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ رونے لگا، کہا کہ اے اللہ کی بندی تو اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، میں اس کا دودھ چھڑانے کی کوشش کری، کیونکہ عمر نے کہا ہے، امیر المومنین نے کہا ہے کہ اسی بچے کا وظیفہ ملے گا جو ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے، تو میں اسے روٹی پکڑا رہی تاکہ جلدی روٹی پکڑ لے اور اس کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ فوراً گھر کی طرف لوٹ پڑے اور کہا رہے تھے کہ رات بھر بے چین رہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ فجر کی نماز میں جب امیر المومنین آئے یعنی عمر رضی اللہ عنہ تو ہم نے ان کی آواز کو بھاری محسوس کیا, ایسے لگ رہا تھا گویا کہ وہ تلاوت کرتے کرتے رو رہے ہوں. اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی انہوں نے خطبہ دیا کہ سب جگہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ سے محروم نہ رکھے. اے عمر, تیرے ایک حکم کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو دودھ سے محروم کر رہی ہیں. کہا کہ آج سے سارے بچوں کا وظیفہ جاری کر دیا جائے, چاہے دودھ پیتا ہو نہ پیتا ہو. سبحان اللہ, یہ دیکھیں ان کی تڑپ, ان کی فکر, ان کی سوچ کیسی تھی کہ ان کو کتنی فکر لاحق ہو گئی کہ ان کی آواز بھر آ گئی کہ عمر کے ایک فیصلے کی وجہ سے ماں نے بچے کو دودھ نہیں پلایا, یہ اس کو چھڑانا چاہ رہی ہے دودھ. تو یہ ان کے اندر نرمی بھی تھی الحمدللہ, اور ان کے اندر سختی بھی تھی. اور اسی بنا پر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن تھوڑے مزاج کے سخت ہیں. تو کہا کہ مزاج کی سختی ذمہ داری پڑنے پر خود بخود نرمی میں تبدیل ہو جائے گی. اور انہوں نے سختی کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں کی, بلکہ انہوں نے سختی ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی پابندی کروانے کے لیے کی. ان کو اسلام سے اس قدر محبت تھی کہ فوراً وہ غیرت میں آ جایا کرتے تھے. جہاں پر بھی ان کو لگتا کہ دین پر کچھ بات آ رہی ہے یا دین کا کچھ نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو فوراً وہ غیرت میں آ جاتے تھے. تو آپ دیکھیں یہ چیز بھی ضروری ہے, ورنہ اگر انسان کے اندر غیرت نہ ہو یا یہ جذبہ غضب نہ ہو تو وہ تو پھر بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا, سست اور کاہل ہو جائے گا. پھر وہ ہر ایک کو, جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ بچے کہتے ہیں ایسا کہ کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے, اچھا وہ فلاں بچہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھنے دیا جائے. یعنی کچھ لوگوں کی سائیکولوجی ایسی ہوتی ہے, جیسے کہیں پر کچھ پڑھا رہے تھے تو پتا چلا تھا کہ کچھ بچے ایسا کہتے ہیں کہ اچھا ہے وہ سامنے والا بچہ بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دو, ہم ایسے ہی بھلے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے کمپٹیشن کا انسان کے اندر کہ نیکیوں میں وہ سبقت کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے کہ سابقو, سارعو کا لفظ, ففرو کا لفظ آتا ہے کہ دوڑو, تم بھی دوڑو, تم بھی بھاگو اللہ کی طرف. وہ سامنے والا دوڑ رہا ہے تو اس کو بھی دوڑنے دو, اس کو بھی آگے جانے دو, اور تم بھی آگے جانے کی کوشش کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت میں کمی نہیں ہے. تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی. اگلی حدیث دیکھیے 3680. ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا, کہا کہ ہم کو لیث نے خبر دی, کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے, اور یہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ ہم رسول اکرم کی خدمت میں حاضر تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی. میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, تو فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا. پھر مجھے ان کی غیرت و حمیت یاد آئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ یہاں پر حدیث میں الفاظ تھوڑے سے زیادہ ہیں کیونکہ اوپر والی حدیث میں اس خاتون کا ذکر نہیں تھا, کیونکہ رسول اکرم نے کیا دیکھا کہ وہاں میں نے ایک عورت دیکھی جو محل کے کنارے وضو کر رہی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال آ کر آپ نے اس کو چھوڑ, یعنی آپ اندر داخل نہیں ہوئے اور آپ واپس آ گئے, اور عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر رو دیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بتایا گیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کوئی حور ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو جنت میں آپ کی بیوی رہے گی, دنیا ہی میں سے آپ کی کوئی نیک بیوی رہی ہو اور آخرت میں وہی آپ کی بیوی قرار پائے. تو بہرحال واللہ عالم جو بھی ہو, لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کا محل ہے اور وہاں پر ہر چیز ہے, ایون ایک خاتون کو بھی دیکھا وہاں پر. اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا. اگلی بھی حدیث دیکھ لیجیے. مجھ سے ابو جعفر محمد بن سلط کوفی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے, ان سے یونس نے, ان سے زہری نے, کہا کہ مجھ کو حمزہ نے خبر دی, ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں دودھ پیا اتنا کہ میں دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی ہے. پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی تعبیر علم ہے. سبحان اللہ, واقعی میں کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کب کب عمر رضی اللہ عنہ کی ذہنی فراست ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, کہ ان کی کیا کیا خواہش ہوا کرتی تھی. جیسے کہ جب سودا رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہی تھی تو ان کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا جی حجاب کے بارے میں. پھر اور کون سی آیت انہوں نے اس کا فیصلہ کیا تھا, اور اس کے بعد وہی والی آیت نازل ہوئی تھی. کوئی ایک موقع نہیں, ایسے کئی مواقع ہیں الحمدللہ. ان کی ذہنی فراست پتہ چلتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم و فراست سے نوازا تھا. جی نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم، پھر جی خولہ رضی اللہ عنہا اور جنگ بدر کا، خاص طور سے آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر میں جو قیدیوں کا معاملہ تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے، ان کا ارادہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ دشمن تھے بہت پکے مسلمانوں کے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ رسول اکرم اور ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا، اور یہ وہ بھی حکمت سے بھرپور فیصلہ تھا ماشاءاللہ، اس میں بھی اپنے ایک الگ فائدہ تھا. آخرکار وہ فدیہ اس کو بھی جائز قرار دیا گیا الحمدللہ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنی فراست تھی. اور رسول اکرم نے کیا خواب کی تعبیر بیان کی کہ آپ نے دودھ پیا اور وہ دودھ کا اثر ہر طرف نمایاں نظر آنے لگا، ان اس کی تازگی، اور وہ ناخنوں سے بہہ رہی ہے. تو رسول اکرم میں کیا تھا، بے حد حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت ایسی سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو حکمت دی تھی وہی حکمت کی تعلیم رسول اللہ نے مسلمانوں کو دی، صحابہ کو دی. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے پھر بچا ہوا دودھ کس کو دیا، آپ دیکھیں یہاں کسی اور کا نام نہیں آیا، سبحان اللہ، واحد عمر رضی اللہ عنہ صحابی کا نام یہاں پر آیا ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ان کو ایسا ذہن، ایسا فہم دیا تھا. آپ لوگوں نے جنہوں نے تدوین حدیث کیا ہوگا اس کے لیکچر سنے ہوں گے تدوین حدیث کے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تدوین حدیث میں ایک شخص کا ذکر کیا تھا، سبیخ نامی ایک شخص تھا جو کہ مصر میں تھا. عمر بن عاص نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں خط لکھا اور وہ شخص کو بھی ساتھ میں بھیج دیا تھا. اور وہ شخص کیا کر رہا تھا کہ قرآن کی تاویلیں پیش کر رہا تھا، یعنی قرآن کی تفسیر کرتا تھا وہ شخص، لیکن تھوڑا سا ایسا لگتا تھا جیسے کہ یعنی جو ریشنلزم کی طرف جا رہا ہو، یعنی فلسفیانہ چیزیں یا عقل پرستی والی باتیں اس طرح سے. تو عمر بن عاص کو تھوڑا سا کھٹکا لگا اس کی باتیں سن کر، تو انہوں نے فوراً خط کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کر دیا اس شخص کو. اور وہ شخص سمجھا تھا کہ اچھا میری عقل مندی کی وجہ سے شاید مجھے بہت آنر دیا جا رہا ہے. جب وہاں پہنچے تو جب خط میں دیکھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ شخص ایسا ہے، تو کہا کہ اس شخص کو جانے نہ دینا، لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کو لایا تھا کہ اگر وہ کہیں فرار ہوتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں تمہاری خبر لوں گا. وہ لوگ گھبرا گئے اور فوراً اس کو جا کر اس کی وہ حفاظت کرنے لگے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس شخص کو لاؤ، اور پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ کھجور کی شاخ لائی جائے، یعنی جو کھجور کے جو پتے اور ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلایا، اس کے سر پر اتنی دیر تک مارتے رہے، اور پھر کہا کہ تیرے سر میں جو خناز بھرا ہوا تھا کیا وہ نکل چکا؟ تو وہ شخص سمجھ گیا، کیونکہ وہ بھی عقل مند تھا، وہ شخص سمجھ گیا اور کہا کہ بالکل امیر المومنین میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور اب کچھ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا. اور پھر اس کے بعد اس کو کہیں دوسری جگہ روانہ کر دیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جہاں کے گورنر تھے وہاں روانہ کیا، اور ان سے کہا کہ اس پر خاص نظر رکھی جائے، اس شخص کو کبھی دو لوگوں کے ساتھ ملنے نہ دیا جائے، اس کو کڑی نظر میں رکھو. کہہ رہے تھے جب یہ شخص وہاں پہنچا دوسری اسٹیٹ میں، تو جب بھی اگر کوئی لوگ اس کے پاس جمع ہوتے لوگوں کو الگ کر دیا جاتا، آپ دیکھیں. اور پھر یہ فتنہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فراست تھی ماشاءاللہ، یہ ان کا فہم تھا کہ کیسے فتنوں کو سالو کیا جائے، کیسے فتنوں کو ختم کیا جائے، کیسے فتنوں کا خاتمہ کیا جائے، کیسے شر کا خاتمہ کیا جائے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراست دی تھی، اس لیے وہ 10 سال کا جو دور تھا وہ اتنا کامیابی والا، اتنی نئی نئی چیزوں کی الحمدللہ بنیاد پڑی، جو مسلمانوں کے فائدے کے کام تھے وہ ہوئے. ان کی فہم و فراست، یعنی ابو بکر صدیق کے بعد انہیں کا نمبر آتا ہے ماشاءاللہ. ابو بکر صدیق کی فہم و فراست وہ اپنی جگہ وہ افضل تھے. آپ دیکھیں جب موت کے وقت، رسول اللہ کی وفات کے وقت کس نے معاملات کو سنبھالا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو کس نے ہینڈل کیا، مانعین زکات کا معاملہ کس نے سالو کیا، یہ سب ابو بکر صدیق نے کیا ماشاءاللہ. لیکن اس کے بعد کی جو حالات تھے، جو فتنے تھے، اس کو کس نے ہینڈل کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے. تو ماشاءاللہ یہ صحابہ تھے ہمارے. اس سے کیا آپ اسلام کی جو تصویر آپ کے سامنے آتی ہے کیسے آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پر جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو مجہول قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کو کچھ عقل نہیں ہوتی، فہم و فراست نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں بابا بابا، بابا کہا جاتا ہے ان کو، یا یہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بد دعا مت لو. جو کاسہ لے کر گھومتے ہیں اور جہاں دل چاہ پڑے رہے، اس سے مانگ لیا، یا خانقاہوں میں رہنا، یا پہاڑوں میں چلے جانا، غاروں میں چلے جانا، عبادت کرتے رہنا، یہ کانسیپٹ دیتا ہے اسلام ہمیں، یا یہ کانسیپٹ دیتا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ کیا کانسیپٹ دیتا ہے اسلام ہمیں کہ مومن، ٹھیک ہے مومن سیدھا سادہ ہوگا، بھولا بھالا ہوگا، مومن چالاک نہیں ہوتا، لیکن مومن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک سوراخ سے دو دفعہ ڈسا بھی نہیں جاتا. یعنی جب ایک بار اس کو کوئی بے وقوف بنا دے، دھوکہ دے دے، اگلی دفعہ وہ الرٹ رہے گا، وہ چست و چالاک ہوتا ہے مومن. اور فہم و فراست والا ہوتا ہے. تو ہم کو بھی پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر جو آج کے دور کے لحاظ سے جو کوالٹیز ہیں وہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جی علم اور عمل والا ہوتا ہے. جب علم آتا چلا جائے گا تو خود بخود شعور اور آگہی آتی چلی جائے گی, خود بخود الحمدللہ حکمت آتی چلی جائے گی. جتنا سنت کو فالو کریں گے, جتنا صحابہ کو فالو کریں گے, اتنی ہمارے اندر حکمت آتی چلی جائے گی. جی مومن کبھی غافل نہیں ہوتا, بالکل صحیح ہے. تو بہرحال یہ صحابہ کی فضیلت تھی. ماشاءاللہ صحابہ اکرام کی جتنی ہم سیرت پڑھتے جائیں اتنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ ہم کو کتنا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے. تو بہرحال یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کے علم کی فضیلت کا ہم کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست سے نوازا تھا, علم سے نوازا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں, اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں یا پھر اسلامی تاریخ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ قرآن کی اشاعت کا کام عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فہم و فراست دی تھی کہ ان کے جو ہر فیصلے رہتے تھے ماشاء اللہ وہ اسی کے گرد گھومتے تھے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے گرد. ان کی سب سے بڑی خواہش اور ان کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ پوری دنیا میں صحابہ اکرام کے ذریعے سے قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کریں. اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ تر صحابہ کو رکھتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحابہ خود رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ ہے. اور اسی بنا پر انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں صحابہ کو بھیج دیا تھا. حالانکہ وہ کہتے تھے کہ گو کہ مجھے یہاں مدینہ میں ان لوگوں کی بہت ضرورت ہے مشورے کے لیے, لیکن میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی ہے اس بنا پر کہ تم کو وہ علم حاصل ہو جو صحابہ سے تم سیکھو گے. کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اشاعت کا کام ان کے دور میں سب سے زیادہ ہوا, کیونکہ انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی یا یہ انہوں نے پالیسی اختیار کی تھی کہ جو بھی گورنمنٹ یعنی حکومت کے عہدوں پر جو آئے گا, یعنی چاہے وہ ایز اے سپاہی کی حیثیت سے آئے یا کہیں کا گورنر ہو یا کچھ اور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ذمہ داری جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ملی ہے اس وقت خلافت سے, تو اس کو جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کو دیا جائے گا, اس کو پریفر کیا جائے گا. تو جتنا زیادہ قرآن میں ماہر ہوگا اس کو فرسٹ پریفرنس دیا جائے گا. آپ دیکھیں کیسے اس وقت کی سوچ تھی لوگوں کی ماشاء اللہ. آج ہم جب جاب دیتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کی پہچان, رشتہ داری, یہ ساری چیز دیکھتے ہیں. لیکن اس زمانے میں الحمدللہ وہ قرآن دیکھتے تھے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے, قرآن کے فہم میں کون آگے ہے, اس کو دیا جاتا تھا. تو یہاں پر ان کی فہم و فراست ہم کو پتہ چلتی ہے. جی اگلی حدیث دیکھیے. یہ حدیث ہم حالانکہ پڑھ چکے ہیں ابوبکر صدیق اس میں, لیکن ایکچولی یہاں پر ہم عمر رضی اللہ عنہ کو ڈسکس کریں گے. ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا, کہا ہم سے محمد بن بشر نے, اور کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے, اور کہا ہم سے ابوبکر بن سالم نے, ان سے سالم نے, اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے. سالم کون تھے؟ یہ کس کے بیٹے تھے؟ پہلے بھی آپ کو بتائے تھے کلاس میں, سالم بہت مشہور تابعی گزرے ہیں, عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. اور فقہ سبا جو مدینہ کے جو بہت مشہور مشہور صحابہ گزرے ہیں تابعین, ان میں یہ ایک تھے. اور اسی بنا پر چونکہ ان کو حفصہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا شادی کے لیے, اور کہا تھا کہ اے عبداللہ تم شادی کر لو, تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے بچے جو پیدا ہوں گے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اور بس اسی سوچ کی بنا پر عبداللہ بن عمر نے شادی کی تھی, ورنہ وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر آپ دیکھیں ان کو اس طرح سے یہ بیٹے پیدا ہوئے, سالم بن عبداللہ, اور انہوں نے بہت نام کمایا ماشاء اللہ, بہت ہی مشہور عالم دین گزرے ہیں مدینہ کے, فقہ سبا کہلائے. جی تو یہ سالم اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اصل میں کہ عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ایک ڈول کھینچ رہا ہوں جس پر چرخ یعنی لکڑی کا لگا ہوا ہے جس سے کھینچا جاتا ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ, اور اللہ ان کی مغفرت کرے. پھر عمر رضی اللہ عنہ آیا اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر گیا. میں نے ان جیسا مضبوط اور باعظمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو. انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کے ٹھکانوں پر لے گئے. اور ابن جبیر نے کہا کہ ابقری کا معنی عمدہ زرابی کہا گیا ہے, یعنی ویسے ان بچھانوں کو کہتے ہیں جن کے حاشیے باریک پھیلے ہوئے اور بہت کثرت سے ہوتے ہیں. اور ابقری سردار کو بھی کہا جاتا ہے. ایکچولی یہ ابقری کا لفظ کسی بہت ہی بہادر پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا کہ جو ڈول نکالنا تھا کنویں سے, یہ بعض محدثین نے اس کو خلافت کی مدت قرار دیا ہے. جیسے بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر صدیق نے دو ڈول کھینچے اور یہاں پر دو ڈول سے مراد دو سال ان کی خلافت تھی. اور دوسری بات ان کی کمزوری جو بتائی گئی, تو کمزوری یہ کہ وہ بہت کم مدت تک خلیفہ رہے اور اس زمانے میں بہت زیادہ طرف سے فتنے تھے, یعنی ایک نہیں کئی فتنے تھے, اور انہوں نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا. اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ چونکہ انہوں نے کثرت سے ڈول کھینچے اور ان کی ہمت اور طاقت یہاں بیان کی گئی ہے, تو اس سے مراد ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو لانگ پیریڈ تھا خلافت کا, کہ 10 سال وہ خلیفہ رہے الحمدللہ, اور ان 10 سالوں میں انہوں نے بہت اسٹرانگ کیا اسلام کی ہر چیز کو, یعنی اکنامی آپ دیکھ سکتے ہیں, ترقی دیکھ سکتے ہیں آپ اسلام کی, نئے نئے شہروں کو آباد کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ ان لوگوں نے نئے نئے شہروں کو آباد کیا ماشاءاللہ, اور عمر رضی اللہ عنہ اس میں بہت آگے تھے. پھر ان کی فہم و فراست کے جابز کے لیے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے, قرآن کی اشاعت کیسے کی جائے, نئے نئے چیزوں کا آپ دیکھیں جیسے کہ پوسٹ کا نظام قائم ہوا, روڈز بنائے گئے, راستوں کو ناپا گیا یا راستوں کو اس کی نشاندہی کی گئی, زمین ناپی گئی ان کے دور خلافت میں, اور پتہ نہیں کیا کچھ بہت سارے, اس کی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ بھی آپ کو ہوم ورک رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت زیادہ ترقی ہے ماشاء اللہ, بہت زیادہ ترقی ہوئی, تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نے ان جیسا مضبوط اور باعظمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو, اور اس کے لیے عبقرین کا لفظ آیا ہے, اور عبقری کسی سردار کو بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک کو, کسی بہت ہی مضبوط شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت بہت زیادہ بہادر ہو. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, جب عمر رضی اللہ عنہ ہم کو مخاطب کرتے تو ہم آنکھیں نیچی کر لیتے تھے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. اور اسی بنا پر جب قرآن کو کمپائل کیا جا رہا تھا اور تمام لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ان کے پاس اگر آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ لے کر آئیں اور اپنے ساتھ ایک گواہ بھی لائیں کہ انہوں نے رسول اکرم کو پڑھ کر سنایا تھا, تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت اس کو ویریفائی کر رہے تھے ان آیتوں کو, اور عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے رہتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ آیت سنائی جاتی تھی تاکہ کسی کو جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو, غلط بیانی کی ہمت نہ ہو. ویسے تو صحابہ دے ہی نہیں سکتے تھے غلط بیانی, لیکن پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اور زیادہ رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا تھا. سبحان اللہ. جی, ہجری کیلنڈر بھی ان کے زمانے ہی سے اس کی شروعات ہوئی, اور انہیں کا کہنا تھا چونکہ اب تعلقات الگ الگ بڑھ گئے تھے ممالک سے اور تاریخیں لکھنی تھی, تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھا جو پہلے عرب میں رواج نہیں تھا تاریخوں کا یا کیلنڈر کا, تو الحمدللہ ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی اور یہ بہت بڑی شروعات تھی الحمدللہ. تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت تھی, ان کی جو پرسنالٹی تھی, بہت زیادہ بہادر تھے ماشاء اللہ, اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے, بے جھجک یعنی بلا جھجک جس کو جو بات حق بات کہنا ہوتا وہ کہہ دیتے تھے, اور یہ ان کی خاص خوبی تھی جس کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک رعب تھا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں فتنوں نے سر نہیں اٹھایا 10 سال تک جب ان کا دور خلافت رہا, نہ کہ دور دراز تک اسلام پھیلا, لیکن الحمدللہ فتنوں نے سر نہیں اٹھایا, وہ فتنوں کو کچلنا یا ان کا سر کچلنا جانتے تھے یا فتنوں کو ختم کرنا جانتے تھے الحمدللہ, ایسی ان کی شخصیت تھی. اور الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کو کتنا دور دراز تک پھیلایا, اور انہوں نے صحابہ کرام سے بہت بہترین طریقے سے کام لیا ماشاء اللہ, تو یہ کہاں سے کہاں پہنچتی گئی اسلامی ریاست اور دین پھیلتا چلا گیا. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. آپ سب نے 5 لوگ ہو گئے ماشاء اللہ ہمارے, تو آپ سب نے الحمدللہ بہت اچھے پوائنٹس بتایا, اور آپ دیکھیں کہ دوسروں کے سب کے پوائنٹس جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے الحمدللہ. تو اب اگلی دفعہ کے لیے باقی 5 لوگ تیار رہیے گا تاکہ آپ لوگوں سے ہم پوچھ سکیں. اب ابوبکر صدیق کا نہیں پوچھیں گے بلکہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کا شروع کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ تیار رہیے گا, کیونکہ پھر بعد میں آگے چل کر جب عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ختم ہوں گی تو وہی ہوم ورک رہے گا آپ کا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے آپ کوئی 10 پوائنٹ لکھیے جو آپ کو بہت زیادہ اچھے لگے یا آپ نے جس سے کچھ سیکھا ہو. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ختم کرتے ہیں اپنا. تو بہرحال پیچھے والی حدیث سے ہم نے کیا سیکھا پھر, کہ وہ جو ڈول نکال رہے تھے اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی رسول اکرم کیا بات سمجھانا چاہتے تھے, پھر لکھ کر بتائیے آپ لوگ پلیز, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈول کھینچنے کی صورت یہاں بیان کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے جیسا انہوں نے کوئی عبقری شخص نہیں دیکھا, مضبوط اور توانا, علم بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, خلافت کا دور بھی ہو سکتا ہے, جی ہاں بالکل, علم اور فقہ بھی ہو سکتا ہے, دین میں سمجھ, پھر ان کی مضبوط پرسنالٹی کے ہر فتنوں کے لیے رکاوٹ, یعنی چاہے کیسی بھی مشکلات جو سامنے آ جائیں ان کے لیے وہ دروازہ تھے، جیسے کہ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے. جی ہاں، تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جائے گی، ہر چیز اس میں آ سکتی ہے الحمدللہ. ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کے مضبوط کردار، ان کا روبدار پرسنالٹی، اور جی اسلامی ریاست کو یا اسلامی سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا، ہر چیز اس میں آ جائے گی ماشاءاللہ. اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ان کی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. ان کا ایمان اور علم، عمل، فتنوں کو روکنا، یہ ساری چیزیں آئے گی. اور واقعی میں آپ اگر دیکھیں گے، اگر آپ پڑھیں بہت ڈیٹیل ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے نا عمر رضی اللہ عنہ کی، آپ بہت حیران ہوں گے کہ الحمدللہ کیسے سبحان اللہ اللہ تعالی نے ان کو چنا. یعنی گولڈن ایرا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی ہمارے دور، ہمارے اسلامک ہسٹری کا سنہرا دور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یعنی ایک جو خوابوں کی ریاست آپ جسے کہیں گے نا، کہ ایسا دور جس میں ہر طرف امن و امان ہو، جس میں گناہ کے کام بالکل نہیں کے برابر ہوں، جس میں ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہو، عدل اور انصاف. ان کا جو لقب تھا وہی فاروق تھا، کہ ایسا عدل انہوں نے قائم کیا کہ لوگ حیران ہیں، انگشت بدندہ ہیں لوگ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عدل، اتنا انصاف. اور سب پر نظر رکھنا، بیک وقت سب پر نظر رکھنا یہ معمولی بات نہیں. آپ دیکھیں ہم تو ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں سنبھال سکتے. ایک طرف جب دھیان رکھتے ہیں تو دوسری طرف ہم اگنور کر دیتے ہیں، ایک طرف جب دھیان رکھتے ہیں تو تیسری طرف اگنور کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے شعبے ہماری نظروں سے چھپے رہتے ہیں یا ہم کو معلوم ہی نہیں پڑتا اور ہم اس کا خیال نہیں رکھ پاتے اور پھر کام ٹھپ پڑ جاتا ہے وہاں کا. تو ہم بیک وقت سارے شعبوں پر نظر بھی نہیں رکھ سکتے، بیک وقت سارے یونٹس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. جبکہ عمر رضی اللہ عنہ، یہ گورنر پر بھی نظر ہے، وہ گورنر پر بھی نظر ہے. گورنرز کی تربیت کیسے کی جائے کہ ہر سال گورنرز کو حاضر ہونا پڑتا تھا، ان کی خبر رکھتے تھے کہ اچھا کہیں یہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تو نہیں کھا رہے ہیں، کہیں یہ سلک کپڑے کا لباس تو نہیں پہن رہے ہیں، کہیں انہوں نے اپنے گھروں کے آگے دربان تو نہیں کھڑا رکھے ہیں. سب رپورٹس ان کو پیش ہوتی تھی. ایک بار کسی نے ان کو لا کے دیا کہ امیر المومنین میں اسپیشل آپ کے لیے حلوہ بنوا کر لایا ہوں، یہ فلاں جگہ یعنی کہاں پر سیریا میں یا ایران یا عراق میں، وہاں یہ کھجور کا حلوہ بنتا ہے، فلاں یہ کہلاتا ہے، آپ اسے تناول فرمائیں. کہا کہ اچھا کہ تم سب کو کھلاتے ہو یہ حلوہ، یعنی پوری عوام کو جو تمہاری ریاست کے لوگ ہیں سب کو کھلاتے. تو کہا کہ نہیں امیر المومنین یہ تو بہت مہنگا بنتا ہے. تو کہا کہ پھر مجھے کیسے کھلا رہے ہو، اور اس سے وہ ڈر گئے سامنے والے صحابی. یہ ان کی پرسنالٹی تھی ماشاءاللہ، کہ جی بالکل ایسے انہوں نے اصول بنائے ماشاءاللہ، ایسے انہوں نے ضابطے مقرر کیے سب کے لیے کہ ہر کوئی ان کے دور میں ایک طرح سے فکر میں مبتلا رہتا تھا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور سب کو تقوی کی طرف راغب کرتے تھے. خود بھی سادہ زندگی گزارے، دوسروں کو بھی سادہ زندگی کی طرف راغب کرتے تھے. آج تو ہم کو عادت ہو گئی اصل میں بہت زیادہ آرام دہ لائف کی، لیکن وہ لوگ موٹا جھوٹا پہنتے. جب بیٹی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جان اب تو آپ امیر المومنین ہیں، کیوں آپ یہ اتنا موٹا کھدر کا لباس پہنتے ہیں؟ کہا جاتا کہ ایک وہ لباس تھا کھدر کا اور اس میں کتنے کئی جگہ پیون لگے تھے. کہا کہ بیٹی یہ کپڑا مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ پسینہ اچھے سے جذب کرتا ہے. آپ دیکھیں اس طرح سے ان کا جواب ہوا کرتا تھا. ایک دفعہ خود ہی کہا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا خامیاں نظر آتی ہیں میرے اندر، اور میں اس بات کو پسند کروں گا اگر آپ مجھے سچ بات بتائیں، یعنی کھلم کھلا بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے آپ کے دسترخوان پر دو کھانے دیکھے تھے، یعنی دو قسم کی ڈشز دیکھی تھی. تو کہا کہ آئندہ آپ کو نہیں ملے گی، اور پھر اتنا سادہ کھانا شروع کر دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی ان کو انوائٹ کرتا تھا، وہ کسی کو انوائٹ کرتے تھے کھانا کھانے کے لیے، تو لوگ کتراتے تھے ان کے دستر پر بیٹھنے کے لیے. کہ دسترخوان پر کہا جاتا ہے کہ جو کی روٹی ہوتی تھی جو اتنی سوکھی ہوتی تھی کہ اس کے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے، اس میں کوئی چکٹاوا یا چکنائی نہیں ہوتی تھی، تو ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بس صرف زیتون کے تیل سے اس کو کھا لیا کرتے تھے. اتنا سادہ کھانا تھا، آپ سوچیں کیسے گزارا کرتے ہوں گے وہ لوگ. ہم سے تو دال ایک ٹائم نہیں کھائی جاتی جب تک کہ ہم دال کے ساتھ اتنے لوازمات نہ بنا لیں کہ اچار ہو، پاپڑ ہو، اور مرچیں ہو، اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہم لے لیتے ہیں. تو ایک ٹائم ہم سے سادہ کھانا نہیں کھایا جاتا، وہ تیل سے روٹی بھگو کر کیسے کھاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے، پھر آپ دیکھیں کام بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان سے لیا کہ سادہ زندگی گزاری، موٹا جھوٹا کپڑا پہنا اور بالکل بے فکر. یہ تھی ان کی زندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت کو پڑھ کر اس کو اپنانے والے بنے انشاءاللہ، اور ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ویسی کوالٹیز پیدا ہوں جیسی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر، یہ جتنے بھی صحابہ تھے رسول اللہ کے، جتنے صحابی تھے، ان سب کی کچھ کوالٹیز ہمارے اندر ضرور پیدا ہو. آمین. ہم لوگ ختم کرتے ہیں اپنا، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، میں ہینا کو دے رہی ہوں، اور آج ہمارا کتاب النکاح نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آج کا جو ٹاپک تھا اصل میں اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ایکسپلینیشن کے لیے، تو اگلی دفعہ ہم کو تھوڑا زیادہ ٹائم لینا پڑے گا. تو آپ یہ سوچ کر رہیے کہ آپ کو 11:15 تک بیٹھنا پڑے گا شاید. کیونکہ وہ حدیث اس میں آ رہی ہے جس میں نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے. تو اب مجھے معلوم ہے کہ سب کے بہت سارے اس میں سوالات بھی رہیں گے اور کنفیوژنس رہیں گے, تو اس کو ہم اچھی طرح ایکسپلین کر کے پڑھیں گے, تو اس وجہ سے ہم اس کو اگلے ہفتے رکھیں گے انشاءاللہ. جی ہینا, آپ لے لیجیے اپنی کلاس. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.